أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي بنور جماله على الملك والملكوت المحتجب في عز جلاله بشعشعة اللاهوت عن سكان الجبروت فضلا عن قطان الناسوت الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالسخور ميدان أرضه الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف لوحدانيته وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل بريته وخاتم رسله وأمين وحيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الذاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المنتجبين لا سيما على ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الأبدية والأزلية والسرمدية والباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الحكيم في محكم كتابه المتين ومتقن خطابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار وقوله تعالى لقد كان في قصصهم لعبرة لأولي الألباب صلوات یہ ایام محافظی حریم عظمائی ولایت و امامت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ایام ہیں، عزاداری کے حوالے سے اگر تاریخ عزاداری تشیع کا مطالعہ کیا جائے تو 80% ہمارے محافل مجالس اور منابر میں تاریخ بیان ہوتے ہیں، لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ آیا تاریخ سے ہم کما حقہو استفادہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں؟ جواب منفی ہے. تاریخ برائے تصنیف و تالیف نہیں ہے کہ تاریخ پڑھ کر تاریخ میں صاحب نظر بن کر آپ کتابیں لکھے اور تاریخ کے پیچیدہ اور ظریف نکات کی صرف تحلیل کریں. یا عام طور پر عوامی سطح پر دیکھا جائے تو تاریخ برائے تفریح نہیں ہے کہ تاریخ سن کر آپ مجالس و محافل میں سے اپنی ذہن کو ایک تفریحی رنگ ڈنگ لے کر آپ مجلس سے اٹھے. تاریخ سنانے سے آپ کو مزہ آتا ہے، تاریخ تفریح ذہنی کے لیے نہیں ہے، تاریخ صرف تدوین و تصنیف کے لیے نہیں ہے. لیکن تاریخ سے پھر کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے تاریخ کے مقابلے میں؟ اور دشمن کی خواہش یہی ہے کہ آپ تاریخ میں اس طرح گم ہو جائے کہ جو نکات تاریخ سے، جن نکات کی طرف توجہ کر کے آپ جو ہے نا اپنی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں تغییر اور تبدیل لا سکتے ہیں وہ نہ لا سکیں. اسی لیے قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت، تاریخ نہ برائے تصنیف ہے، نہ برائے تدوین ہے، نہ برائے تحریر ہے، نہ تفریح ذہنی کے لیے، بلکہ ہدف تاریخ کا عبرت ہے. تاریخ سے عبرت حاصل کریں. اگر عبرت حاصل نہ کرے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. عبرت کیسے حاصل کریں گے؟ کہ تاریخ پڑھنے کے بعد، تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد، تاریخ سننے کے بعد، یا تاریخ سنانے کے بعد تاریخ میں جو حوادث و واقعات رونما ہوئے ہیں اس میں مختلف امتوں کے عروج و زوال کے اسباب پر تجزیہ و تحلیل کر کے آپ اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرے، فائدہ تاریخ یہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام میم را. پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. رسول، قصص جو ہم بیان کرتے ہیں قرآن کے اندر، قصص الانبیاء کی صورت میں مختلف سلاطین، مختلف اشخاص، مختلف افراد، چاہے وہ مثبت پہلو پر مشتمل ہو یا منفی پہلو پر مشتمل ہو، امتوں کے عروج کے اسباب کیا ہے، مختلف امتوں کے زوال کے اسباب کیا ہے، یہ تمام قصص جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، علوم قرآن کے ماہرین کا نظر ہے کہ قرآن کا 1/3 جو ہے وہ قصص پر، تاریخ پر مشتمل ہے. وہ حکیم مطلق، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جس نے قلب رسالت پر قرآن نازل فرمایا تاکہ نوع انسانی اس سرچشمہ زلال سے استفادہ کر کے ہوئے اپنے قلوب کی تشفی کا کام لے سکیں، اس قرآن میں جب 1/3 قصص پر مشتمل ہے، تاریخ پر مشتمل ہے، تو یہ تفریح ذہنی کے لیے نہیں ہے۔ لاغو سے قرآن دور ہے، بےہودہ باتوں سے قرآن دور ہے، بےہودہ اور بے غرض مواد سے قرآن دور ہے۔ تو پھر یہ 1/3 جو قرآن کا قصص پر مشتمل ہے، تاریخ پر مشتمل ہے، کس لیے ہے؟ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ میں مضمون آیت بیان کرنا چاہتا ہوں، مفاد آیت ہے رسول، یہ تاریخ اس لیے بیان ہوتے ہیں کہ تاریخ سے تجربہ حاصل کر کے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے۔ تاریخ یہ ہے، تو یہ مقدمہ آپ کے لیے، تب اندازہ ہوگا کہ تاریخ جو ہم سنتے ہیں یا سناتے ہیں بے فائدہ ہے۔ کچھ سن کے ہم چلے جاتے ہیں، پھر اس کے پیچھے کوئی برنامہ نہیں ہوتا۔ اب ذرا محترم، جو ہم نے موضوع کی طرف جا رہا ہوں، وہ مختصر تاریخ زمان کے اعتبار سے انتہائی مختصر ہے، زمان کے اعتبار سے انتہائی مختصر، لیکن مفہوم کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے سمجھ لے کہ عظیم مطالب پر، معانی پر مشتمل جو تاریخ ہے، 75 دنوں پر مشتمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یعنی یوں سمجھ لے کہ رحلت سے رحلت تک کا جو تاریخ ہے، رحلت سے رحلت تک جو تاریخ، رحلت رسول سے رحلت بنت رسول خدا تک، جو 75 یا 95 دنوں پر مشتمل جو مختصر تاریخ ہے، اس تاریخ سے ہم کیا عبرت لے سکتے ہیں؟ سنو، آپ یہ پڑھیں تاریخ کہ آل محمد پر مظالم ڈائے گئے ہیں، بیت وحی کو نظر آتش کر دیا، حق آل محمد غصب ہوئے، پیغمبر کے اکلوتی بیٹی کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی۔ صرف تاریخ آپ پڑھیں، یہ کافی آپ کے لیے؟ یہی کافی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 75 دنوں پر مشتمل تاریخ قیام قیامت کے لیے حفاظت دین و قرآن کی ضمانت ہے۔ کیا حاصل کیا آپ نے اس تاریخ سے؟ بس عزیزان محترم، میں ان دو دنوں میں، البتہ برادران سے میں نے یہ ان کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اگر مکمل تحلیل ہو جائے، خود بی بی سلام اللہ علیہا کی خطبات کی روشنی میں جو زوال امت کے اسباب اگر ہم ڈھونڈے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبہ سے، تو ایک مکمل ایک مہینہ چاہیے کہ ہم اس کو کلوز کر سکے تلخیص کے ساتھ، لیکن دو دنوں میں میں ایک دو پہلو بیان کر سکوں گا آپ کی خدمت میں۔ البتہ صرف ایک موضوع میں نے آپ کی خدمت میں دے دیا، ارباب مطالعہ و پڑھا لکھا طبقہ ہے، آپ جائیں اور شروع جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبات کے حوالے سے لکھے جا چکے ہیں یا جو ترجمہ ہے خطبہ کا، اس سے نکات اٹھا اٹھا کر آپ جو ہے نا استفادہ کرے کہ کون سے عوامل اور اسباب اس خطبے میں بیان ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سیر ارتجاع کا رجوع کیا دوبارہ جاہلیت کی طرف، اس طرح رجوع کیا کہ امیر المومن فرماتے ہیں کہ 3 یا 5 کے علاوہ پیغمبر کے بعد سب مرتد ہو چکے تھے انہی 75 دنوں کے اندر۔ فرتدوا علی ادبارہم قہقری، وہ مکمل طور پر مرتد ہو چکے تھے اور دوبارہ دور جاہلیت کی طرف چلے گئے تھے۔ یہاں تک صلوات پڑھے محمد والا، ایک مرتبہ سلسلہ کلام ٹوٹ جائے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. امیر المومنین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ایک مرتبہ خطبہ بیان فرما رہا ہے تو اس خطبے کا نام ہے شقشقیہ, خطبہ شقشقیہ. پڑھتے پڑھتے کسی عربی نے, البتہ اس میں ابن ابی الحدید تو کہتا ہے کسی سازشکار نے سازش کیا, ہوتے ہیں نا بعض اوقات درمیان میں کوئی جو ہے نا درمیان خطابت کوئی پرچی لا کے تھما دیتے ہیں کہ مقرر کا جو ہے نا وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ سادہ آدمی تھا ویسے ہی سوال کیا مولا سے, لیکن بعض مفسرین نے جیسے ابن ابی الحدید سنی ہے وہ اپنے شرح میں لکھتا ہے کہ کسی سازشکار نے سازش کیا, چونکہ شقشقیہ امیر المومنین کا سیاسی خطبہ تھا, سیاسی خطبہ جس نے سمجھ لے کہ جو 25 سال کے اندر جو رفو چکر کر کے رکھ دیا تھا دستہ خلافت نے ان سب کو واضح کر دیا شقشقیہ کے اندر. کسی نے ایک سوال اٹھایا تو سلسلہ کلام ٹوٹ گیا, پھر دوبارہ شریعہ کے تو پہلے والا انداز نہیں رہا. ابن عباس اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے یا علی آپ جس انداز میں پہلے شروع کر رہے تھے اسی انداز سے شروع کرے. تو مولانا نے فرمایا ابن عباس یہ ممکن نہیں ہے, تلک شقشقتن قر حدرت ثم قررت, یہ شقشقیہ تھا جو شقشقیہ ایک دفعہ ظاہر ہوتا ہے جب غائب ہوتا ہے تو پھر دوبارہ نکلتا نہیں ہے. ابن عباس کہتا ہے ما اسفت علی کلام قد کما اسفت علی ھذا الکلام, میرے زندگی میں علی کے کلام کے قطع ہونے پر جو مجھے افسوس ہوا ہے کسی اور جس پر افسوس نہیں ہوا. جس انداز میں بیان فرمایا اس سلسلہ ٹوٹ گیا. تو یہاں بھی جو ہے نا یہ سسٹم ایسا ہے, کیا کرے پاکستان میں جو ہے نا پورے دنیا میں حکمران آتے ہیں ملک بنانے کے لیے, ہمارے اندر آتے ہیں لوٹنے کے لیے. تو مصیبت یہ کہ یہ بدبختی ہمارے سروں کے اوپر ہے کہ اس ملک کا جو ہے نا نظام ہی خراب ہے, تو پھر مشکلات تو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو تمام سنی مفسرین نے نقل کیا ہے کہ 75 دنوں میں جو دور استرجاعی ہے, میں عرض کر رہا تھا کہ ابن حجر عسقلانی نے کتاب فتح الباری فی شرح البخاری, صحیح بخاری جس کو اہل سنت کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے, اس کا بہترین شرح فتح الباری ہے. فتح الباری میں ایک روایت نقل کرتا ہے ابن ابی الحدید کی, قیامت کا منظر ہے اور روایت نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن پیغمبر دیکھ رہا ہے کہ جناب علی اس کے بڑے بڑے اصحاب جو ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں. تو پیغمبر نے اپنے پروردگار سے سوال کیا, پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں. تو خدا نے جواب دیا رسول اما تعلم ما احدثوا بعدك, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ فرتدوا علی ادبارہم قہقری, سب مرتد ہو گئے تھے. یہ خدا علیہ سنت کی روایت ہے اور امیر المومنین فرماتے کہ پانچ کے علاوہ ان میں کچھ افراد ہیں سلمان مقداد ابازر کچھ افراد کے, پانچ کے علاوہ سب جاہلیہ کی طرف چلے گئے. یہ ایک حقیقت تاریخ ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے. اب جو دور استرجاعِ امت کا وہ قرآن ان ھذا الکتاب یہدی للتی ہی اقوم, جس کو خالق کائنات نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا, اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ اذ التبست علیکم الفتن قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن, جب کبھی تم مشکل میں پڑ جائے تو قرآن کے دامن سے متمسک ہو جاؤ. یہ قرآن جس کو غیر ذی عوج قرار دیا ہے, راہ قرآن راہ مستقیم ہے نو انسانی کی ہدایت کے لیے جس قرآن کو بھیجا تھا. قرآن میں معنوی تحریفیں شروع ہو گئیں, قرآن کے مفاہیم کے خلاف نص قرآنی کے خلاف اجتہاد شروع کر دیا. پیغمبر ابھی جیسا کہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے خطبے میں ہیں کہ ولما یقبر رسول اللہ, ابھی تجہیز و تکفین کا پیغمبر کا اس کام ختم نہیں ہوا تھا. آل محمد کے ساتھ اتنے مظالم اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے آل محمد پر. یہ تحریفیں آپ دیکھیں, وہ اصحاب پیغمبر جو 30,000 سے زیادہ حدیث پیغمبر کے حافظ تھے, وہ سکوت اختیار کر رہے ہیں اور بیت وحی کو جو ہے نا آگ کے شعلوں سے جو ہے نا بیت وحی کے ساتھ جو حشر کیا جا رہا ہے, اس کے باوجود اصحاب پیغمبر خاموش ہے. اسلام کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے, خاموش ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے فوراً بعد
تمام احادیث پیغمبر پر پابندی عائد ہو گئی. کہا حسبنا کتاب اللہ, کلام خدا ہوتے ہوئے کسی بشر کے کلام کی طرف ہم محتاج نہیں ہیں. 140 ہجری تک کلام رسول پر پابندی عائد رہی. میں ان تمام مطالب کو بیان نہیں کروں گا, یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امت کی یہ ذبوحالی, یہ سقوط, یہ زوال, یہ مسلمات تاریخ میں سے ہے جس کو تمام شیعہ سنی مورخین نے نقل کیا ہے. یہ ایک مسلم حقیقت. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا مورخین نے اس 75 دنوں پر مشتمل تاریخ کو کس نگاہ سے اور کس جہت سے تجزیہ و تحلیل کیا ہے؟ اس میں دو کلی مطلب بیان کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ زوال امت کے عوامل و اسباب ہے ان 75 دنوں کے اندر. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی عامل اسباب نہیں ہے. جو کہتے ہیں کوئی عوامل و اسباب نہیں ہیں ان کے پیچھے استعماری ہتھ کنڈوں کا کی تائید اور ان کا جو ہے نا تزریقات اور ان کے جو ہے نا سمجھ لے کہ پروپوگنڈے اور تبلیغات ہیں. چونکہ اگر علت ہوں عوامل کی طرف جائے تو پھر اسباب و علل پر تجزیہ و تحلیل کر کے عاقل انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ زوال کے اسباب پھر ہم چھوڑ دیں گے آئندہ اور عروج کے اسباب کو ہم اپنائیں گے. تاریخ کے تلخ حقائق کو پڑھنے کے بعد اگر علتوں کی طرف ہم جائیں, اسباب و عوامل کی طرف جائیں تو پھر دشمن کے لیے خطرہ ہے. اب امت اسلامی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ پیغمبر کے بعد زوال امت کے اسباب کیا ہیں کہ ہم ان اسباب کو اپنے سے دور کریں, ان عوامل کو پھر اپنے اندر پیدا نہ ہونے دے. اس خطر کے پیش نظر جو مستشرقین ہیں, مستشرقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق غیر اسلامی ادیان سے ہیں, یا مسیحی ہے یا یہودی ہے یا کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہے لیکن اسلام کو شکست دینے کے لیے, اسلامی مفکرین کے اذہان کو خراب کرنے کے لیے, اسلام کے اندر تفرقہ بازی ڈالنے کے لیے, اسلامی بہترین مفاہیم کو غلط تفسیر کرنے کے لیے اسلام پر ریسرچ کرتا ہے, اسلام میں داخل ہو کر اسلام پڑھتا ہے, دین پڑھتا ہے, دین پڑھنے کے بعد وہ سکالر بنتا ہے, سکالر بننے کے بعد دین کے بارے میں نظریہ دینا شروع کرتا ہے جس سے ہمارے بہت سارے مفکرین متاثر ہو جاتے ہیں. انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. بھائی کوئی عوامل اسباب نہیں. اس لیے مقام تعجب ہے بہت سارے مورخین کا نظریہ ہے کہ جو پیغمبر کے بعد جو تلخ تاریخ دیکھنے میں آئے امت اسلامی کے لیے ان کے بارے میں چار نظریات پائے جاتے ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے, پہلا نظریہ ہر حادثہ واقعہ تحریک نہضت کے لیے عروج کے ساتھ ایک زوال اس کے اندر موجود ہے بغیر کسی علت کے. اس کو کہتے ہیں کہ تفسیر خرافاتی. خرافات دور جاہلیت کے لوگ بغیر کسی علل و اسباب کے حوادث عالم کے بارے میں کچھ تفسیر اور تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں, وہی تجزیہ و تحلیل مسلمان بھی کرنے لگے. بھائی پیغمبر کے بعد جو زوال امت کے ساتھ جو زوال اور سقوط کا دور شروع ہوا ہے اس کے کوئی عوامل اسباب نہیں ہیں, ہم ان عوامل اسباب کے پیچھے نہ جائیں. جس طرح پانی کا مثال دیتے ہیں, فوارہ جس قدر پریشر کے ساتھ وہ جو ہے نا آسمان کی طرف جائے ایک مرتبہ اسے نیچے آنا ہے, سقوط لازم ہے اس کے لیے. پہاڑ کے مثال دیتے ہیں, ہر پہاڑ میں نشیب و فراز دونوں ہیں. اب جس قدر عروج جائے ایک فراز اس کے لیے ہمیشہ موجود ہے. تو حوادث سے عالم کے دامن میں, اس کے طبیعت میں, اس کے فطرت میں, اس کے دل میں یہ حقیقت پہلے سے پوشیدہ ہے کہ ہر حادثہ نے عروج کے بعد زوال دیکھنا ہے اور زوال اس کے مقدر میں آئے گا. کوئی علت و اسباب نہیں ہے, اس کے پیچھے استعمار کا ہاتھ ہے. چونکہ بھائی ہر حادثے نے, ہر واقعہ نے عروج کے بعد زوال پانا ہے تو پھر ہماری کوشش کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہم خون دیں, ہم قربانی دیں, ہم مال خرچ کریں, ہم وقت صرف کریں, ہماری اولاد, ہماری ناموس, ہماری آبرو سب قربان کرے پھر زوال پائے. تو لہٰذا ہمیں کبھی کوشش نہیں کرنا چاہیے. جب خود تاریخ میں عروج و زوال خود بخود موجود ہے تو پھر ہماری قربانیاں, اس لیے وہ لوگ مثال دیتے ہیں, اب اندازہ کریں وہ رسول خدا جس نے عروج اسلام کے ساتھ ابو سفیان کو یلغمار بنا کر اس کو آزاد کر دیا تھا, اسی لیے ان کو ابناء الطلقاء کہا جاتا ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یزید سے مخاطب ہو کر یہی فرمائی تھی نا, ان یبن الطلقاء آزاد شدہ غلاموں کے بیٹے ہو تم، یہ غلاموں کے بیٹے، ایک مرتبہ رسول ان کو غلام بناتا ہے، ایک مرتبہ اسی رسول کے فرزندان یزید کے دربار میں جو ہے اسیر ہو کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ عروج و زوال دامن تاریخ میں موجود ہے، کوئی علل و اسباب نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ نظر دوم نظر جبر کا ہے، ایک خطرناک نظریہ آغا صاحب، اگر تاریخ جبریہ آپ پڑھیں نا تو جبر کو پیدا ہی سلاطین جور نے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اگر مذہب جبریہ کا تاریخ پڑھے، جو جبر کا نظریہ، آج اکثریت اہل سنت جو قضا و قدر کا دوم رچاتے ہیں اور جبری مذہب کے پیروکار ہیں، اگر تاریخ جبریہ پڑھے تو بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم و جابر حکمرانوں کے پیدا کردہ فکر ہے جبر۔ اس لیے جبر کا کوئی قائل ہو جائے نا، پھر سب خدا کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ سلاطین ایسا ہی کرتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے، پھر کہتے تھے ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، اصل میں کام خدا کا ہے، قضا و قدر الہی کا تقاضا یہی ہے۔ لوح محفوظ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یزید قاتل بنے، شمر قاتل بنے، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مقتول بنے۔ لوح محفوظ میں مقدر الہی یہی ہے کہ ابن ملجم ملعون قاتل بنے، امیر المومنین مقتول بنے۔ تو ابن ملجم کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تقدیر خداوندی ہے، یہ فیصلہ شدہ ہے لوح محفوظ پر، یہ علم خداوندی کا جو ہے تقاضا ہے۔ لہذا جبر کو پھیلایا سلاطین نے تاکہ لوگوں پر، مستضعفین پر، مظلومین پر ظلم کر کے اس ظلم کو خدا کے کھاتے میں ڈالے کہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں۔ تو بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد جتنے ہوئے ہیں وہ لوگ مجبور تھے، نہ کسی کو ہم ظالم قرار دے سکتے ہیں، نہ کسی کو ہم مظلوم قرار دے سکتے ہیں۔ آل محمد کے ساتھ یہ جو مظالم ہوئے ہیں وہ بھی مقدر میں تھا، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ بھی تقدیر الہی کے پیش نظر ہے۔ تو لہٰذا ہم کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتے۔ آپ علل و اسباب کی طرح نہ جائیں، یہ تقدیرات خداوندی میں سے ہے، قضا و قدر خداوندی ہے، مخلوق مجبور ہے۔ دنیا کا کوئی پتا بھی اذن خدا کے بغیر جب نہیں ہلتا ہے تو انسانوں کے اندر کیا قدرت ہے؟ جو کچھ اس دنیا میں انجام پاتے ہیں، کسی کو گناہگار قرار دینا، کسی کو عاصی قرار دینا، کسی کو متقی قرار دینا، یہ عناوین پیش کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے انسان مجبور ہے، ماں سے جو کچھ ہوتا ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ نظر دوم۔ نظر سوم جبر تاریخ کا ہے، جبر تاریخ جس کو آج کل مستشرقین نے یہ عنوان دیا ہے کہ ہسٹوریزم کے نام سے، اصالت التاریخ۔ اصالت التاریخ کا نام یہ ہے کہ تاریخ کے لیے شخصیت کے قائل ہو جاتا ہے۔ تاریخ جس طرح اپنا رخ کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی ہے۔ تاریخ اگر زوال کی طرف رخ کریں دنیا نہیں روک سکتی، تاریخ اگر عروج کی طرف رخ کریں تو روک نہیں سکتی۔ بس یہ تاریخ کی مرضی ہے، جس کو چاہے شکست دے، جس کو چاہے وہ فتح دے، جس کو چاہے زوال کے ساتھ ہم کریں، جس کو چاہے عروج دے دیں۔ یہ تاریخ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ شخصیت کے قائل ہو جاتے ہیں تاریخ۔ یہ تین نظریہ، ان تینوں نظریات کا خلاصہ یہ ہے کہ 75 دنوں میں جو مظالم آل محمد پر ہوئے ہیں اس کے پیچھے کوئی عامل اسباب نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ تقدیرات کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کے مفاہیم کے خلاف ہے۔ قرآن مقدس نے تو ببنگ دہل کہا شقاوت و سعادت انسانوں کے ہاتھ میں، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایسی بات نہیں ہے، ہدایت کا راستہ پروردگار نے دکھا دیا ہے، اب انسان کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ سعادت کا راستہ اختیار کرے یا شقاوت کا راستہ اختیار کرے۔ سعید بننا چاہے تب بھی انسان کے مرضی میں ہے، شقی بننا چاہے تب بھی انسان کے مرضی میں ہے، ایسی بات نہیں ہے انسان کے شقاوت و سعادت میں پروردگار کا کوئی رول ہو، پروردگار نے تو راستہ دکھا دیا ہے، اب انسان کی اپنی مرضی ہے۔ عزیزان محترم، ما اصابک من سیئات فمن نفسک، اگر تم پر کوئی مصیبت اور بلا و بدبختی آ پڑے تو تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ وما اصابک من حسنت فمن عند اللہ، اگر کوئی اچھائی تم پر آ جائے تو خدا کی طرف سے ہیں۔ کسی مستشرق نے ایک کتاب لکھا ہے متواعن القرآن، قرآن کے تناقضات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کے اندر عجیب و غریب باتیں ہیں۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ تم پر کوئی برائی آ جائے تو تم نے کیا ہے، اچھا کرے تو پھر اچھا ہی خدا کی طرف سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اجم اس کا مراد یہ ہے، القرآن ینطق بعضہ بعضا، قرآن بعض قرآن سے گفتگو کرتا ہے، ایک آیت تفسر بعضه بعضها، بعض قرآن دوسرے بعض کے لئے تفسیر ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو شخص راہ خدا میں کوشش کرے پھر خدا مدد کرتا ہے. تب خدا کی مدد شامل حال ہوں گے تو سمجھ لے تمام سعادتوں میں خدا شریک ہے. لیکن جو راہ خدا میں کوشش نہیں کرتے نا، خدا اس کو اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہے، تو جو بھی بلا آئے ان اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. مراد یہ ہے عزیزان محترم، میرے چوتھے امام، امام العارفین، سید الساجدین، امام زین العابدین علیہ افضل صلوات المسلین، امام چہارون فرماتے ہیں لو اراد اللہ عبدا، جب کبھی خدا کسی بندے میں کے بارے میں یہ ارادہ کرے کہ اس کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو ہے نا وہ مصائب، مادی مصائب، مرض کی صورت میں، فقر کی صورت میں، ہاں اس قسم کے مصائب اگر ہم پر آئیں تو ہم اس کو عذاب الہی سمجھتے ہیں. یہ عذاب الہی نہیں ہے، یہ رحمت خداوندی ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں جب کبھی خدا یہ چاہے کہ بندے کو عظیم سے عظیم ترین، سخت سے سخت ترین بلا میں مبتلا کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہے، تو جانے تیرا کام جانے. جس دن خدا کی طرف سے یہ نعرہ بلند ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے اس شخص کے لیے. اسی لیے معصومین سے ارشاد ہے نا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. چوتھے امام بار بار یہ جملہ فرمایا کرتے تھے بار الہ مجھے ایک لمحہ کے لیے اپنے اوپر مت چھوڑو، ہمیشہ خدا کے کنٹرول میں ہو. جب خدا کسی کو اس کے اوپر چھوڑ دیں، اس کو کہتے ہیں کہ توکیل. خدا کسی کو یہ کہیں کہ تم جانے تیرا کام جانے، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، عظیم ترین سخت ترین عذاب خداوندی میں سے ہیں. بس کوئی خدا کے راہ میں جہاد کرے، قدم بڑھائے تو پھر خدا راستہ دکھاتا ہے. کوئی خدا سے لاپرواہی کرے تو خدا فرماتے ہیں میں تجھ سے لاپرواہی کروں گا، جاؤ جو کچھ کرنا کرو، تو جانے تیرے کہاں جانے. تو جو بلائیں اور مصیبتیں اس پر آئے گی سمجھ لے کہ فمن نفسی، جو اس کے اپنے ہاتھوں کام کمایا ہوا ہے. بس ایسی بات نہیں ہے کہ ہر کام میں جبر ہو، خدا نے اختیار دیا ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنے مرضی سے سعادتوں کا راستہ اپنا سکتا ہے اور اپنے مرضی سے وہ شقی بھی بن سکتا ہے. اب یہ تینوں تاریخ کے جو تحلیل ہے وہ قرآن کی روح سے باطل ہے. اب ایک نظریہ جو صحیح ہے وہ نظریہ علت گرائی کا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، جو حادثات رونما ہوئے ہیں پیغمبر کے بعد اس کے پیچھے کچھ علتیں ہیں، ہمیں ان علتوں کے پیچھے جانا چاہیے. وہ عوامل اسباب زوال کیا ہے ان کی طرف جانا چاہیے، پھر دیکھیں یہ منفی پہلو جو پیغمبر کے بعد امت نے اپنے اندر پیدا کیا تھا جس کے بنیاد پر امت زوال کے شکار ہو گئے، وہ ہم میں نہیں ہونا چاہیے، ان علتوں کے پیچھے جانا چاہیے. اب میں اپنے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، نورانی خطبے کی روشنی میں ہم ان علتوں کی طرف جاتے ہیں. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے اس نورانی خطبے کے اندر، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا نا، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ مثلا یہ علتیں جو پیغمبر کے بعد یہ مسائل پیدا ہوئے ان کے علت و اسباب یہ ہیں. بندہ حکیم نے ایک تحقیق کیا ہے خود خطبے کو پڑھ کر، پھر اس خطبے سے استنباط کیا ہے، استخراج کیا ہے کہ بی بی نے ان علل و اسباب کی طرف اشارہ کیا ہے، تو پھر میں نے ان کو ٹائٹل دے کر، عنوان دے کر مرتب کیا ہے ان علل و اسباب کے حوالے سے کہ خطبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے استفادہ کرتے ہوئے. صلوات پڑھے بی بی کے نام پر. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ زوال امت کے عوامل میں سے، علتوں میں سے ایک علت جو پیغمبر کے بعد رونما ہوئی، نفاق نے اپنے حقیقی چہرے کو ظاہر کر دیا، ایک علت. عزیزان محترم، منافق کلام عرب میں جو تشریح کرے نفاق کا، تو منافق اسے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے وجوہات کی بنیاد پر وہ اپنے عقیدے کو چھپا لیتا ہے. یعنی یہ یوں کہے کہ اس کا زبان اور دل ایک دوسرے کی تائید نہ کریں، زبان کچھ اور کہے دل کچھ اور بولے، یہ منافق کی علامت ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ منافق جو ہے نا نفاق کا راستہ کیوں اپناتے ہیں؟ دو وجہ ہیں، یا اس کو خوف ہے، ڈر ہے، جیسا کہ پیغمبر کے زمانے میں ایسا ہوا کہ بعض لوگ جو ہے نا خوف کی وجہ سے جب حکومت اسلامی کا عروج دیکھتا ہے کہ پیغمبر روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے اور امیر المومنین علیہ افضل صلوات المسلین کا زور بھی ہے پیغمبر کے ساتھ، حکومت اسلامی کے ساتھ، خوف کے ناطے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، دل سے مسلمان نہیں تھے، یا یہ ہیں یا سازشکار ہوتے ہیں۔ سازشکار دیتے ہیں کہ جب قضیہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے، جب کبھی فرصت ملے تو کوئی نقشہ تبدیل کرے، وہ فرصت طلب لوگ ہوتے ہیں، یا فرصت طلبی کی وجہ سے وہ منافقت اپناتے ہیں یا ڈر کی وجہ سے، لیکن جب کبھی فرصت مل جائے یا خوف ختم ہو جائے تو نفاق اپنا اصلی چہرہ لے کر ظاہر ہوتا ہے۔ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ پیغمبر کے بعد سب سے پہلے جو مشکل امت اسلامی کو پیش آئی اور جس کی وجہ سے دور استرجاع شروع ہوا، نفاق نے اپنا اصلی شکل دکھانا شروع کر دیا۔ چونکہ پیغمبر میں جب تک پیغمبر زندہ تھا، جب تک پیغمبر زندہ تھا کہ منافق اپنا اصلی چہرہ ظاہر نہیں کر سکتے تھے، یا تو اسلامی حکومت کے ابہات کی وجہ سے، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عالمی شخصیت تھی اس شخصیت کی وجہ سے، یا فرصت کے طلب میں تھے۔ چونکہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے اگر منافق اپنا چہرہ دکھاتے تو شاید مخالفت سے دوچار ہوتے، تو لہٰذا انہوں نے پیغمبر کے رحلت کا انتظار کیا۔ پیغمبر کے رحلت کے ساتھ ساتھ نفاق نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ دونوں نفاق کے دونوں قسم کے فتنے سہنے میں آئے۔ جو لوگ ڈر کے مارے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے اظہار وجود کرنا شروع کیا، اور جو لوگ اسلام کا عروج اور ترقی دیکھ کر فرصت طلب تھے، رحلت پیغمبر کے ساتھ حکومت کے لالچ میں اپنے نفاق کا چارہ دکھا دیا۔ ابتدائی عامل ہے کہ منافق نے جو کچھ کیا رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یہ ایک تاریخی پہلو ہے جس کو صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے کے اندر بیان فرمایا۔ اولین عامل نفاق کا ظاہر ہونا، اب یہ تو تاریخی پہلو ہے نا، اس سے ہم کیسے عبرت حاصل کریں؟ دیکھیں کہیں یہ جراثیم ہمارے اندر تو نہیں ہیں، یا دیکھیں جو ہمیں اس بنیاد پر ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ ہم نے ایرانی ریولیوشن کے بارے میں، انقلاب اسلامی کے بارے میں سنا ہوگا کہ جب تک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بقا بر حیات تھے، آب و تاب کے ساتھ انتہائی کامیابی کے ساتھ انقلاب کا دور دورہ، اور بہت سارے لوگ یا ڈر کے مارے یا امام کے شخصیت کی وجہ سے بڑے انقلابی بن بیٹھے تھے۔ امام کے رحلت کے ساتھ ساتھ ایک مکمل گروپ نے سر اٹھانا شروع کیا کہ جس طرح امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف سازشیں شروع کی تھی رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، وہی سلسلہ اسی انداز میں امام خمینی کے رحلت کے بعد ایران میں شروع کر دیا۔ بہت سارے جو امام کے دور میں انقلابی تھے بعد میں ضد انقلاب ہو گئے، بہت سارے جو انقلاب کے حامی تھے انقلاب کے مخالف بن گئے، بہت سارے جو پیغمبر کو اپنا ولی سمجھتے تھے پیغمبر کے بعد پیغمبر کے ولی کے ولایت سے کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ سلسلہ طول تاریخ میں، اس لیے تاریخ کا تکرار ہونا اسی معنی میں ہے، یہ مسائل ہر دور میں جو ہے نا چلتا رہے گا، لہٰذا ہمیں ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے اور عبرت حاصل کر کے دیکھیں کہ دور حاضر میں آیا یہ تاریخ تکرار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پہلا عامل جس کو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہم نے خود میں بیان فرمایا تھا کہ نفاق کا سر اٹھانا۔ عامل دوم، لوگ شیطان زدہ ہو گئے تھے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ شیطان زدہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ شیطان تو صرف اس 75 دنوں میں نہیں تھے جب سے آدم سے اس کی مخالفت چلی تھی، اسی وقت سے شیطان جو ہے نا انسانوں کو اغوا کرنے میں، گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کا کام یہی ہے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، خدا کے مخلص بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ تو بی بی نے یہ کیوں فرمائی کہ مثلا ان 75 دنوں میں شیطان سہنے میں آیا؟ اس سے مراد وہ شیطان نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، جس طرح ہم اس شیطان کو جو آدم کے مخالفت میں خدا نے اس کو جو ہے نا ایک مردود قرار دیا، اس سے زیادہ جو ہے نا انسانوں کی شکل میں شیطان ہے وہ زیادہ ماہر ہے۔ تو بی بی کا یہ فرمان کہ 75 دنوں میں شیطان نے اپنا جو ہے نا وجود کا اظہار کیا, تو وہ شیطان جن مراد نہیں ہے, شیطان انس مراد ہے. شیطان دو قسم کے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شیطان دو قسم کے ہیں, شیطان جنی. شیطان جنی وہ جس پر ہم سب لعنت کرتے ہیں, وہی شیطان. ایک ہوتا ہے شیطان انسی جو شکلاً انسان ہے لیکن حقیقت میں شیطان ہے, یعنی کام وہی شیطانوں والا ہے, شکل میں ظاہری ڈول ڈال میں انسان ہے اور انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا نظر آتا ہے لیکن کام شیطان کا ہے. شیطان کا اصلی کام کیا کام, جو انتہائی جو ہے نا اصل اس کا شغل کیا ہے شیطان کا, جس کو قرآن نے پیش کیا یوسوسو فی صدور الناس, لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنا شیطان کا کام. کام این کام اس کا یہی ہے. جو شخص بھی دینی معاملات اعتقادات کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے, ولایت کے حوالے سے لوگوں میں وسوسہ پیدا کرے, وہ انسان کے درمیان جو ہے نا شیطان ہے. شیطان شیطان انس کہا جاتا ہے. بی بی فرماتی ہیں کہ شیطان انس اپنا کام شروع کر دیا, نہ شیطان جن وسوسہ شروع کر دیا. پیغمبر علیہ وسلم کے بعد, یار یہ تو بڑے بڑے اصحاب پیغمبر ٹھیک کہتے ہیں, پیغمبر کے بعد سعد بن ابی وقاص جیسا 80 سالہ صحابی جو ہر وقت پیغمبر کے دست راست میں ہوتے تھے, اور وہ بہت سارے اصحاب جو مختلف جنگوں میں پیغمبر کے ساتھ رہے, محسن عمر رسیدام تجربہ کار تاریخ نشیب و فراز سے آگاہ اور پیغمبر کے ساتھ مختلف جنگوں میں شرکت کر چکے ہیں, سران قبیلہ اثر و رسوخ والے, یہ سب ہوتے ہوئے ایک جوان انسان جس کا نام علی ہے اس کی ولایت کو اپنائیں, وسوسے شروع کر دیا. بہت سارے لوگ اسی وسوسوں میں پڑ گئے تھے. خود سعد بن ابی وقاص جیسی عظیم المرتبت انسان شورائے 6 نفری میں علی کے خلاف ووٹ دیتا ہے. ایک بہت سارے جو ہے نا بہت سارے افراد کو اسی بنیاد پر شیطان انس نے وسوسہ ڈالا ان کے دلوں کے اندر, بھائی پیغمبر کے بعد تو حالات خراب ہو رہے ہیں, عالمی ہجوم ہوگا یہود و نصارہ کی طرف سے, اسلام دشمن قبائل کی طرف سے. اب وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ پیغمبر کے بعد اسلامی حکومت جو ہے, حکومت کا ڈھانچہ اگر کمزور ہو جائے تو ہم اسلامی حکومت پر ہم اپنا قبضہ جمائیں گے, اس کے لیے ایک تجربہ کار آدمی کی ضرورت ہے جو بہت سارے قبائل کا سربراہ بھی ہوں, اثر و رسوخ بھی رکھتا ہوں, تجربہ کار بھی ہوں, عمر رسیدہ بھی ہو. یہ شیطانی سوچ جناب, آج کل ہمارے درمیان بھی ایک سوچ ہے کہ عمر رسیدہ ہونا خود ایک موضوعیت رکھتا ہے, اس کو ہی ایک آپ عنوان دیتے ہیں, کہا کہ وہ ایک عمر رسیدہ صحابی رسول خدا کو پیغمبر کے بعد نائب پیغمبر ہونا چاہیے. تو یہ جوان سال علی افسوس اس دنیا کے سر پر خاک ہو. شورائے 6 نفری میں جب پوچھا کہ علی میں کیا کمی ہے کہ تم نے یہ 6 افراد پر مشتمل جو پینل بٹھایا ہے خلافت اسلامی کے لیے, تو کہاں علی میں کوئی کمی نہیں ہے, علی میں تقویٰ ہے, علم ہے, فضیلت ہے, شجاعت ہے, خاندان کے اعتبار سے پاکیزگی ہے, سب کچھ ہے, ایک چیز نہیں ہے, وہ کیا ہے, کم عمری کی وجہ سے سنجیدہ نہیں ہے. یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس, یہ جنوں والی شیطان یہ کام نہیں کیا ہے, جو انس کی صورت میں انسانیوں کی صورت میں شیطان نے سر اٹھایا, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو وسوسے میں ڈالا اور امیر المومنین سے جدا کیا. بی بی فرماتی ہے کہ قد ظہرت منکم حسکت النفاق والشیطان, شیطان نے ظہور و بروز پیدا کیا اپنا. اب دیکھیں فاعتبروا یا اولی الابصار, کیا ہمارے اندر بھی یہ وسوسے پیدا ہوتے نہیں ہوتے ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے نا, پوس کندہ میں بتا دوں گا, بہرحال ایک حقیقت ہے, حقیقت کو بتانا پڑے گا. مطلب آج کل دنیا میں ایک زور شور کا سشو ہے, بھائی ایک ائمہ علیہ السلام 1400 سال سے یہ آرزو لے کے اس دنیا سے چلے گئے کہ دنیا میں آل محمد کا نظام, آل محمد کا فقہ, آل محمد کا قانون, آل محمد کا نام اور نظام خدا زندہ ہو, چاہے کبھی کیوں نہ ہو کہ دنیا کے اندر ایک آل محمد کا نظام قائم ہو چکا ہے حکومت اسلامی کے نام سے. ہاں آج جس کے ریڈیو ٹیلیویژن پر آپ ایام فاطمہ بنا رہے ہیں نا, آپ ایران میں آئے پتہ چلے گا, ایک مہینہ مکمل ایام فاطمیہ مناتے ہیں، عاشورا سے زیادہ پررنگ انداز میں پورا میڈیا، ریڈیو، ٹیلیویژن، امام بارگاہ، مسجد، خیابان، روڈ، سڑک، ماتمدہ نظر آتے ہیں ایام فاطمیہ میں، کی سمجھ لیں کہ یہ مملکت مملکت فاطمہ ہے، ایسے انداز میں مناتے ہیں نا، یہ شکو آپ کے ذہن پیدا کریں، بھائی اتنے اتنے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے جو علم میں، سن میں، داڑھی میں، جسامت میں، قد و قامت میں، کہ ایک جوان آدمی کو جو پہلے مجتہد بھی نہیں تھا، صدر تھا، پریزیڈنٹ تھا، اس کو مجتہد کا ڈگری دیا ہے، ولی فقیہ بنا دیا ہے، یہ جو شبہات بعد از پیغمبر امیر المومنین کے بارے میں جو شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا تھا، وہی شبہات بھی ممکن ہیں ولایت فقیہ کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں ڈالے، تاکہ لوگ اس مرکز اور حکومت اسلامی کے محوریت سے دور ہو جائے، تاریخ کا تکرار ہونا اسی معنی میں ہے، ورنہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے جو تبلیغات ہوئے اور بی بی نے کہا کہ شیطان انس نے علی کے بارے میں وسوسہ پیدا کیا تاکہ لوگ علی کے قریب نہ آ سکے، اور لوگ بہکاوے میں آ گئے، بہت سارے لوگوں نے کہا علی کے اندر تجربہ نہیں ہے، علی جوان سار آدمی ہے، ایک بتا با تجربہ آدمی کو وہ علی پیغمبر کا نائب ہونا چاہیے تاکہ حکومت اسلامی خطرات سے بچ سکے، یہ تاریخ کا تلخ موڑ ہے، اس سے عبرت حاصل کرو، ممکن ہے آج کی دنیا میں بھی یہ پروپوگنڈا پھیلا دیا جائے کہ جو یہ ولی فقیہ ہے اس کے اندر تجربہ نہیں ہے، اجتہاد نہیں ہے، مرجعیت نہیں ہے، علم نہیں ہے، یہ وسوسہ نہیں ہے، ایک مرتبہ 40 فقیہ جو دین کا اسپیشلسٹ ہے، جو دین پڑھ کے، دین سمجھ کے، دین کو ہضم کر کے، دین کے بارے میں صاحب نظر ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ ولی فقیہ ہے، مجتہد جامع شرائط ہیں، اور دنیا غرب استعماری طاقتوں کے بہکاوے میں آ کر کچھ ہم جیسے نکملوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مجتہد نہیں ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، بی بی فرماتی ہے سلام اللہ علیہا کہ پیغمبر کے بعد شیطان اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، علت سوم جو بی بی فرماتی ہے کہ سقوط امت کے سبب بنے یہ ہیں کہ خوف، وَلَمَّا يُقْبَرُ رَسُولُ اللَّهِ اِبْتِدَارًا غَلَبَ عَلَيْكُمْ خَوْفَ الْفِتْنَةِ، بی بی فرماتے ہیں کہ پیغمبر ابھی دفن نہیں ہوئے تھے، جھگڑے اور فتنے کے خوف نے تم سب کو گوشہ نشین کر دیا، بھائی یہ تو اب جنگ شروع ہو رہا ہے، ابھی پیغمبر کا جنازہ امیر المومنین علیہ افضل الصلوات والمسلمین پیغمبر کے تجہیز و تکفین کے اس مشکلات اور مسائل میں گرفتار ہیں، پیغمبر کا جنازہ چھوڑ کر کچھ لوگ سقیفہ میں حکومت اور اقتدار کے پیچھے وہاں پر اجتماع کیا ہے، اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے بعد علی میں اور ان میں جنگ ہوگا تو ایک فتنہ اٹھے گا، تو لہٰذا ہمیں اس فتنے میں نہیں پڑنا چاہیے، خوف فتنہ، خوف فتنے میں کچھ لوگوں نے بے طرفی کا مظاہرہ کیا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حق و باطل کی جنگ میں جو کہتے ہیں کہ میں بے طرفی سے پیش آتا ہوں، علی فرماتے ہیں بے طرفی نہیں ہے، عین بے دینی ہے، کہاں بے طرفی ہے، ایک مرتبہ مجسمہ حق، حجت خدا، امام کل، جس کے بارے میں پیغمبر خندق میں فرماتے ہیں برز الاسلام کلہ علی الکفر کلی، اسلام کل کفر کل کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، اگر ایک ترازو میں ایمان امیر المومنین ہو، ایک ترازو میں آدم سے لے کر خاتم تک پیغمبر کے علاوہ تمام مخلوق کی ایمان ہو، تو علی کا ترازو وزین ہوگا، جو ایمان کل ہے امیر المومنین علیہ افضل الصلوات والمسلمین، علی کو ایمان امیر المومنین کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصوص اور روایات حیرت کنندہ ہیں، ایک طرف ایمان کل، حجت حق، کل حق ہے، علی مع الحق، واللام ینابیع المودہ میں سلیمان قندوزی نے نقل کیا ہے، اور فرائد السبتین میں جبینی خراسانی نے نقل کیا ہے، حتی بہت سارے اہل سنت کے متعصب علماء نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، مراد یہ ہے کہ جہاں علی ہو، جس طرف علی ہو حق ہے، یہ روایت منابی علیہ سنت کے اندر موجود ہے، ایک طرف کل حق ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ افراد علی کے مقابلے میں آئے ہیں، اور مجھ جیسے کچھ بیکار لوگ فتنے کے خوف سے سکوت اختیار کر رہے ہیں کہ ہمیں بے طرف ہونا چاہیے، بے طرفی ہے، بے دینی ہے، بے طرفی نہیں ہے. بہت سارے لوگ بے طرف ہو گئے تھے، بے طرف علی اور دوسرے ان کے اس کشمکش میں بے طرف. تو بی بی فرماتی ہے کہ فتنے کے خوف سے کچھ لوگ بے طرف ہو گئے. آج کے زمانے میں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا اور ہو رہے ہیں، کہ آپ کو دقت کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے دینی مسائل ہیں، دل آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس دینی مسئلے میں انوال ہونا چاہیے، یہاں دین کے دفاع میں مجھے نکلنا چاہیے، حریم دین کے دفاع کے لیے مجھے قدم اٹھانا چاہیے. یہاں مثلا ممکن ہے کہ ولی امر مسلمین کی اطاعت میں ہمان مجھے جملہ بول دینا چاہیے، بولوں تو فتنہ ہوگا، بولوں تو میرا رزق کم ہو جائے گا، بولوں تو فلاں شخص مجھ سے ناراض ہو جائے گا، آئندہ محرم کے لیے مجھے نہیں بلائے گا، ٹرسٹیز پیسے کم دیں گے، فلاں عالم میرے پیچھے پروپگنڈے کریں گے، عزت میں کمی آئے گی. لہٰذا مجھے کیا ہے؟ چاہتے ہوئے آپ سکوت اختیار کرتے ہیں، عین بے طرفی جو لوگ پیغمبر کے رحلت کے بعد امیر المومنین کے حوالے سے بے طرف نظر آتے ہیں. اگر آپ بے طرف بننا چاہے، ورنہ کیا منطق ہے کہ ایک مرتبہ اسلام ہے اور اسلام آپ کے وجود کا احساس کرتے ہیں کہ آپ کو اس کام میں پڑھنا چاہیے، انوال ہونا چاہیے، بولنا چاہیے، آپ کا دل بھی کہہ رہا ہے کہ بولنا چاہیے، لیکن صرف خوف فتنہ ہے، فتنے کے خوف سے سکوت اختیار کرتے ہیں، جو سکوت اور زوال کے بہترین اسباب فراہم کرنے کے مترادف. تو بی بی فرماتی ہے کہ پیغمبر کے بعد خوف کے وجہ سے کچھ لوگوں نے سکوت اختیار کیا. یہ علت اسوم. میں برادران کو عرض کر رہا تھا کہ ایک علت کے لیے ایک مجلس چاہیے، چونکہ دو مجلس میں خلاصہ کر رہا ہوں تو چارہ نہیں، میں کچھ موارد آپ کے قرآن بیان کر کے زحمہ تمام کروں گا. علت چہارم، بی بی فرماتی ہے کہ عہد و پیمان شکنی. عہد و پیمان شکنی پیغمبر کے بعد شروع ہوئے، جو پیغمبر کے ساتھ لوگوں نے عہد باندھا تھا، جو وعدہ وعید کیا تھا پیغمبر کے ساتھ، اسلام جب تک اسلام اس دنیا میں باقی ہے اس وقت تک اسلام کے ساتھ وفاداری کا جو اعلان کیا تھا، اس عہد و پیمان کو توڑ ڈالا. نکستم عہدکم، بی بی سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ تم لوگوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا، جو وعدہ وعید کیا تھا عالم ارواح میں ہم سب نے وعدہ کیا ہے دین کے ساتھ وفاداری کا، لیکن ہم آپ کو توڑ ڈالتے ہیں. یہ علت چاروں میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ ٹائم نہیں، ایک گھنٹہ مکمل ہو رہا ہے. علت پنجم جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں وہ یہ ہے کہ عمل میں قرآن سے دوری اختیار کیا لوگوں نے، عمل سے کے اعتبار سے قرآن، زبان سے تو قرآن محور ہے، زبان سے قرآن محور کیسے ہیں؟ پیغمبر ابھی بستر علالت پر ہیں اور پیغمبر یہ فرما رہے ہیں ایتونی اہل سنت کے 100 سے زیادہ راویوں نے حدیث قرطا کو نقل کیا، ایتونی قلما و قرطاسا ساکتب لکم شیئا لن تزلوا بعد ابدا، قلم و کاغذ لاؤ، میں تمہیں نسخہ کیمیا لکھ کے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک تم گمراہ نہ ہو. لوگوں نے قرآن محوری کا نعرہ شروع کیا، ادھر بڑے قرآن کے وہ ہے مدافع ہے. کسی نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے پیغمبر کے کلام کی طرف کیا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کے نام پر اقدار قرآن کو پامال کرنا، بی بی فرماتی ہے کہ قرآن کے ذریعے قرآن سے دور ہوئے لوگ، قرآن کا نام لے کر قرآن سے دور ہوئے ہیں. قرآن تو یہ فرماتے ہیں کہ ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو، جس چیز سے رسول منع کرے رک جاؤ. ما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا، درجنوں آیتیں دلالت کرتی ہے عصمت پیغمبر پر، حجیت قول پیغمبر پر، عظمت کلام پیغمبر پر، قرآن کا فرمان یہ ہے. اور لوگوں نے قرآن کے نام سے قرآن سے دوری اختیار کے کہا حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے، اس میں دنیا و ما فیہا کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کلام رسول کی ضرورت نہیں ہے. ان کو پتا تھا کہ کلام رسول کے اندر وہ صراحت موجود ہے. اصل میں ایک سیاسی بیان تھا تاکہ اہل بیت اطہر علیہ السلام کے بارے میں جو بیانات رسول خدا ہے وہ زیر قلم آ کر مدون نہ ہو جائے، وہ یہی سمجھ رہے تھے قرآن سے دور ہو گئے. قرآن نے کہا کہ انبیاء کے فرزندان اپنے فرزندان انبیاء سے ارث لیتے ہیں، صلاحت ہے، وہ ورث سلیمان داؤد، سلیمان نے ارث داؤد حاصل کیا ہے، یہ صلاحت قرآن ہے، اور لوگوں نے قرآن کے خلاف کام شروع کر دیا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ارشاد پیغمبر ہے کہ ہم جو انبیاء ہیں ان کے کوئی وارث نہیں ہوتے. بی بی فرماتی ہے کہ زبان سے تو قرآن بول رہا ہے لیکن عمل کے اعتبار سے یہ لوگ قرآن سے دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے امت زوال پذیر ہو گیا. ارجنا محترم، اب ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں، قرآن کے اندر بہت سارے ازمز کا تصور موجود ہے، چاہے وہ اقتصادی ازم ہو، چاہے وہ سیاسی ازمز ہو، حکومتی اعتبار سے بہت سارے ازمز اس دنیا میں چل رہے ہیں، اشارات کے ساتھ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. لیکن حقیقت میں اسلام کا جو نظام حکومت ہے، اسلام کا جو قانون اور نظام ہے، جس کو قرآن نے برہان کے ذریعے ثابت کیا ہے، اگر دنیا بدبختی سے اگر ہم نے آپ کو بچانا چاہے، سعادتوں کا راستہ اپنانا چاہے، ساحل نجات تک جانا چاہے، دنیاوی و اخروی، مادی و معنوی تمام مسائل کا اگر حل انسان چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نظام اسلامی کے پرچم تلے جم ہو جائے. اس کے باوجود خود مسلمان، خود شیعہ اسلامی نظام کو چھوڑ کر ممکن ہے کوئی کسی پارٹی میں ہے، کوئی کسی ازم کے اندر ہے، کوئی کسی مثلا سسٹم کے پرچم تلے ہیں جن کا تعلق نہ اسلام سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ دین سے ہے. یہ عملاً قرآن سے دوری ہے. قرآن کا بیان ہے اسلامی ازم، نظام اسلامی، اقتصاد میں بھی اسلامی نظام ہو، حکومت میں بھی اسلامی نظام ہو، سیاست میں بھی اسلامی نظام ہو، لیکن ہم نے اسلامی ازم کو چھوڑ کر دوسرے ازمز کو اپنایا ہے کہ یہ حقیقت میں قرآن سے دوری ہے، اور یہی ہمارے زوال، سقوط اور بدبختی کے باعث بنے گی. تو بی بی سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ قرآن سے دوری ایک سبب ہے جس کی وجہ سے امت زوال کا شکار ہو گئے ہیں. اب میں چاہ رہا تھا کہ دو تین اور علل و اسباب بیان کروں، لیکن ایک گھنٹے سے زیادہ وقت گزر رہا ہے، آگے بھی مجلس میں تمام کر رہا ہوں. عزیزان محترم، اب قرآن آیات سے ان حقائق کو منائے، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت، تاریخ سے عبرت حاصل کرو، زندگی پر تطبیق کرو. لقد کان لکم فی قصصہم لعبرہ، انبیاء کے، اسلاف کے، سلاطین کے قصوں میں تاریخ کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، عبرت حاصل کرو، کہیں وہ عوامل تمہارے اندر نہ پایا جائیں، کبھی ان اسباب کی وجہ سے تم بھی شکست سے دوچار نہ ہو جائے. عزیزان محترم، اسی لیے خون کے سیاہی سے ان حقائق کو بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے کے اندر نقل کیا ہے. قیامت تک ہم ان مصیبتوں پر روئے تب بھی کم ہے، تب بھی کم ہے. کل میں عرض کر رہا تھا وہاں شاہ فیصل میں، اتنی مظلومیت، بی بی کو یہ توقع تھی کہ بی بی زہرا کے بارے میں اتنی روایات ہیں نا، ایک مرتبہ تمام اہل بیت کے بارے میں کلی سفارش پیغمبر کا، وہ ایک جگہ، اس میں بھی بی بی شامل ہے. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، اہل بیت کے بارے میں جتنے روایتیں ہیں اس میں بتمام معنی بی بی شامل ہے. قال رزاق معاصات الزہرا سلام اللہ علیہا میں سینکڑوں روایات خود اہل سنت سے منقول ہیں، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سفارش میں جو پیغمبر سے ارشاد ہے، تمام روایتیں خصوص سے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں پیغمبر نے بیان فرمایا. شاید بی بی کو یہ توقع تھی کہ اتنے سفارشوں کے باوجود کہ ابھی چند دن ہی تو گزر گئے ہیں رحلت پیغمبر کو، جب وہ لوگ جمع ہو کر محبت وحی، در وحی کے قریب آ کر اس گھر کے ساتھ بے احترامی کرنا چاہا، تو بی بی سلام اللہ علیہا کو یہ توقع تھی اگر میں جا کر اپنا تعارف کراؤں تو شرمندہ ہو کر شاید واپس چلے جائیں. ایک حکمت یہ ہے، چونکہ کچھ لوگ بہکاوا میں آ کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اسی لیے ابتدا میں دروازہ کھٹکھٹایا،
جناب فضا نے جواب دیا تم لوگ واپس چلے جاؤ. جب اہل بیت اظہر اپنے گھر میں محبوس ہو گئے ہیں, مجبور ہو گئے ہیں, اور تم لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے, تمہارے کاموں میں کوئی دخالہ نہیں ہے, تو ہمیں گھر میں رہنے دو. تو کہا کہ ہم علی سے جبری بیاہ لینا چاہتے ہیں. جناب صدیق طاہرہ نے پیغام بھیجا فضا کے ذریعے, کہہ دو کہ علی تدوین قرآن میں مصروف ہے. کہا کہ میں اس ردا کو اپنے دوش سے زمین پر نہیں رکھوں گا جب تک میں قرآن کو تدوین نہ کروں. تدوین قرآن میں امیر المومنین مصروف ہے, تو علی کو گھر میں رہنے دو. کہا گھر کا دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوں گے. جب یہ آواز سنی تو بی بی نے فضا سے کہا, فضا تو رک جاؤ, میں خود چلے جاؤں گا, شاید میرے نام سن کر یہ لوگ شرمندہ ہو کر چلے جائیں. اسی جملے پر قیامت تک شیعہ ماتم کرے تو کافی ہے, اور مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امیر المومنین سے کہا, یا علی کی مظلومیت کا اندازہ کریں آپ, علی کی مظلومیت کا اندازہ کریں. میں کل شاہ فیصل میں عرض کر رہا تھا, جب لشکر نے شہر انبار پر حملہ کیا, شہر انبار عراق میں ایک شہر ہے, شہر انبار پر حملہ کیا تو کسی سپاہی نے ایک یہودی لڑکی کے پاؤں سے خلخال چھینا تھا. کسی نے یہ رپورٹ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کیا, یا علی سپاہیوں نے اس جنگ میں ایک یہودی لڑکی کے پاؤں سے خلخال چھینا ہے. چشم مبارک سے آنسو گرنے لگے اور کہا, کوئی شخص اسی افسوس میں مر جائے تو میں کبھی اس کو مذمت نہیں کروں گا. جو ایک یہودی لڑکی کے ساتھ بے احترامی کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, علی کی مجبوری کا اندازہ کرے کہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور بی بی جا رہی ہے لیکن علی مقام سے حرکت نہیں کر رہا. کہا, یا علی آپ رک جاؤ, میں جواب دوں گی, شاید میرا نام سن کر یہ لوگ چلے جائیں. فضا کو واپس بلایا, امیر المومنین کو بھی بٹھایا. کائنات کی شہزادی محور تطہیر ام الحسنین, جس کے بارے میں رسول خدا کا یہ ارشاد ہے, الفاطمہ تو بزعت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, وہ فلزت کبھی دی میرا جگر کا ٹکڑا ہے, وہ روحی التی بین جنبے میرے دو پہلو کے درمیان جو جان ہے نا وہ فاطمہ ہے. فاطمہ چلی جاتی ہے. عزیزان محترم, اسی جملے پر جس قدر گریہ کرے کم ہے. جب شور شرارے کی آواز آنے لگی تو پس دیوار سے دروازہ بند ہے, بی بی نے یہ آواز دیے, لوگوں واپس چلے جاؤ, انا فاطمہ بنت محمد, میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں. پاس رکھا لوگوں نے, میں اس ملعون کا نام نہیں لوں گا. اس نے جب یہ بات سنی کہ فاطمہ زہرا خود تشریف لائی ہے, حکم دیا, آگ لگاؤ دروازے پر, نظر آتش کر دیا جاتے ہیں. آگ لگانے کے بعد سپاہیوں نے جب دھکا دیا نا, دھکا دیتے دیتے اب تک یہ فرما رہی تھی, انا فاطمہ بنت محمد. اب جب دروازے کو دھکا دیا نا, کیا کہا, یا زینب خذینی, یا فضت خذینی. فضا زینب جلدی پہنچاؤ, آپ شیعہ ہیں آپ سن سکتے ہیں. کیا کہا, پہلے کہا یا فضت خذینی, دوسرا جملہ یہ کہا یا زینب خذینی, پھر کیا کہا, قد قتل ما فی احشائی, میرے بدن میں جو بچہ تھا وہ بھی شہید ہو گیا. وا مصیبتا وا فاطمتا وسیعلم الذین ظلموا حق آل محمد ایم انقلب ینقلبون. خدایا تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا, حجت خدا, نور خدا, علم خدا, روح خدا, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہم پر اپنے رحمتیں و برکتیں نازل فرما. مومنین و مومنات,
جو اس مجلس اعضاء میں شریک ہیں ان کے جو بھی دنیاوی و اخروی حاجات ہیں ان کو بھر لا. جہاں کہیں مریض مریضہ ہے, خصوصاً ایک مریضہ کے حوالے سے ایک مرد مومن نے التماس دعا کہا ہے, فاطمۃ الزہرا کا شکستہ پہلو کا واسطہ بار الہ, جہاں کہیں مریض مریضہ ہے خصوصاً اس مریضہ کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا عالم اسلام کو عالم کفر و ضلالت پر فتح و کامیابی عطا فرما. دشمنان تشیع اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما. مقامات مقدسہ کی تو حفاظت فرما. عراق میں ایک اسلامی نظام قائم کرنے کی شعور کو توفیق دے. ہمارے مراجع اعظم مجتہدین اعظم ایران میں عراق میں جتنے ہمارے مراجع ہیں خصوصاً ولی فقیہ کو اپنے حفظ امان میں رکھ. تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا تشیع کے صفوں میں وحدت ایجاب فرمام. مومنین و مومنان کو آسمان و زمین کی بلیات سے محفوظ فرما. ہمیں آئندہ بھی انتہائی اہتمام کے ساتھ عاشورائے حسینی کی طرح ایام فاطمیہ کو پرزور انداز میں منانے کی توفیق دیں, اور ان ایام کے اہتمام کرنے والے برادران اور بزرگان جو بھی شریک ہے ان مجالس کو بپا کرنے میں ان کے مال عزت دولت خصوصاً ان کے ایمان و جوانی میں ترقی عنایت فرما. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. تمتعه فيها